یا اللہ معاف فرما دے.
نعت شریف کے اشعار ہیں ہمارے پیارے مرشد محبوب شیخ العرب العجم مجدد زمانہ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاب گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نعت شریف کے اشعار ہیں. عنوان ہے محمد پہ احمد فدا ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد پہ احمد یہاں مولانا نے اپنا نام فرمایا محمد پہ احمد فدا ہو چکے ہیں. خدا کو ہی لوگ پائے ہوئے ہیں خدا کو ہی لوگ پائے ہوئے ہیں محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں خدا کو ہی لوگ پائے ہوئے محمد سے جو دل لگائے ہوئے وہ دل نے ہمارے سمائے ہوئے وہ دل نے ہمارے سمائے ہوئے ہم اللہ سے لو لگائے ہوئے ہم اللہ ہمیں تو ہے اللہ سے صرف مطلب ہمیں تو ہے اللہ سے صرف مطلب ہماروں کو دل سے بلائے ہوئے ہماروں کو دل سے بلائے ہوئے خدا وہی لوگ آئے ہوئے محمد سے جو دل لگائے ہوئے نظر ہی نہیں غیر آئے گا اس کو نظر ہی نہیں غیر آئے گا اس کو وہ آنکھ جس کی سمائے ہوئے وہ آنکھ جس کی سمائے نظر ہی نہیں غیر آئے گا اس کو وہ آنکھوں میں جس کی سمائے ہوئے محمد سے جو دل لگائے ہوئے کسی اور کا ہوش ہو مجھ کو کیوں کر کسی اور کا ہوش ہو مجھ کو کیوں کر وہ ہر آن جب مجھ پہ چھائے ہوئے وہ ہر آن جب مجھ پہ چھائے ہوئے مقدر نہ کیوں عرش کر اپنا دیکھوں مقدر نہ کیوں عرش کر اپنا دیکھوں وہ خود جب میرے عجب عجب جو لذت اللہ اکبر عجب عجب جو لذت اللہ اکبر تیری یاد دل میں جمائے ہوئے تیری یاد دل میں جمائے ہوئے محمد سے جو دل لگائے کہاں تیری یاد تیری الہی کہاں یاد تیری الہی کرم ہی سے دولت پائے کرم ہی سے دولت پائے ہوئے کہاں یاد تیری الہی کرم دولت یہ پائے
نہیں ہے فرشتوں کو اس کی خبر کچھ نہیں ہے فرشتوں کو اس کی خبر کچھ کہ جو چوٹ ہم دل سے کھائے لٹائے نہ کیوں جان اور مال اپنا لٹائے نہ کیوں جان اور مال اپنا حلاوت جو ایمان کی پائے حلاوت جو ایمان کی پائے نثار پہ ہو دینوں دنیا کی دولت نثار پہ ہو دینوں دنیا کی دولت محبت کے جو تیر کھائے محبت کے جو تیر کھائے وہی تو ہے اللہ کے پاس بندے وہی تو ہے اللہ کے خاص بندے جو ہستی کو اپنی مٹائے ہوئے ہیں جو ہستی کو اپنی مٹائے وہی تو ہے اللہ کے خاص بندے جو ہستی کو اپنی مٹائے جھکائیں گے ہرگز نہیں سر کہیں بھی جھکائیں گے ہرگز نہیں سر کہیں بھی تیرے در پہ جو سر جھکائے ہوئے تیرے در پہ جو سر جھکائے جھکائیں گے ہرگز نہیں سر کہیں بھی تیرے در پہ جو سر جھکائے محمد سے جو دل لگائے خدا کو شاد اور آباد رکھے خدا کو شاد اور آباد رکھے جو محفل کو ان کی سجائے جو محفل کو ان کی سجائے خدا تو بندے بہت ہی ہیں پیارے خدا تو بندے بہت ہی ہیں پیارے جو سینے میں قرآن لگائے جو سینے سے قرآن لگائے خدا تو بندے بہت ہی ہیں پیارے جو سینے سے قرآن لگائے لوگ پائے محمد سے جو دل لگائے نہ کیوں ناز قسمت پہ اپنی کریں ہم نہ کیوں ناز قسمت پہ اپنی کریں ہم محمد سرا آج پائے محمد سا آقا جو جائے نہ کیوں ناز قسمت پہ اپنی کرے ہم نہ کیوں ناز قسمت پہ اپنی کرے ہم محمد سا آقا جو پائے محمد سا آقا جو جائے صدا پہ ہو محمد جو فرمان لائے محمد جو فرمان لائے وہ عالم کے رحمت میں رحمت کے عالم وہ عالم کے رحمت میں رحمت کے عالم کہ ایمان ہم جن پہ لائے ایمان ہم جن پہ لائے غلامان احمد کا کیا پوچھنا ہے، غلامان احمد کا کیا پوچھنا ہے، وہ دوزخ جنت بنائے،
وہ دوزخ
جنت بنائے،
غلامان
احمد کا کیا پوچھنا ہے، وہ دوزخ جنت بنائے،
خدا وہی لوگ پائے، محمد سے جو دل لائے،
چلو دوستو تو دل کریں اپنا روشن، چلو دوستو تو دل کریں اپنا روشن،
شمع
محبت جلائے،
شمع محبت جلائے،
نہیں بھول کر یہ کبھی ہم نے سوچا، نہیں بھول کر یہ کبھی ہم نے سوچا کہ دنیا میں کیوں آئے ہوئے،
کہ دنیا میں کیوں آئے ہوئے،
جو آئے تھے ہم قول کر کے خدا سے، جو آئے تھے ہم قول کر کے خدا سے، وہ دنیا میں ہم سب بھلائے ہوئے،
دنیا میں ہم سب بھلائے،
نہیں ہائے اللہ سے کچھ تعلق، نہیں ہائے اللہ سے کچھ تعلق،
سب اغیار سے دل لگائے ہوئے، سب اغیار سے دل لگائے
خطا کر معاف اپنی رحمت سے یار، خطا کر معاف اپنی رحمت سے یار،
گناہگار سب در پہ آئے ہیں، گناہگار سب در پہ آئے ہیں،
خطا کر معاف اپنی رحمت سے یار،
گناہگار سب در پہ آئے ہیں، محمد سے جو دل لگائے،
گناہگار ہیں ہم، بتادار ہیں ہم، گناہگار ہیں ہم، بتادار ہیں ہم،
مگر آس تجھ سے لگائے، مگر آس تجھ سے لگائے،
گناہگار ہیں ہم، بتادار
مگر آس تجھ سے لگائے، خدا تو وہی لوگ پائے، محمد سے جو دل لگائے،
محمد پہ احمد فدا ہو چکے، محمد پہ احمد فدا ہو چکے، یہ انعام مالک سے پائے ہوئے،
انعام مالک سے پائے
ہوئے، محمد پہ احمد فدا ہو چکے، یہ انعام مالک سے پائے
ہوئے، خدا کو ہی لوگ پائے ہوئے، محمد سے جو دل لگائے
ہم واعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے واعظ اخلاص حصہ دوم سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اخلاص. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم وانواركم ولكن ينظر الى اعمالكم ونياتكم. ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی تمہاری صورتوں اور مالوں پر نظر نہیں فرماتے لیکن تمہاری نیتوں اور کاموں پر نظر فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اس حدیث شریف کے اول دو جز کا بیان پہلے ہو چکا ہے، آخر کے دو جز باقی ہیں، موافق وعدہ کے آج ان کو بیان کرتا ہوں. اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے اختیار کرنے کی وجہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہر زمانے کے لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں. اس زمانے کے امراض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہماری نظر بالکل دنیا ہی پر ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت اور مال کے نام سے ذکر کیا ہے، اور جو اصل چیز ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے اس پر بالکل نظر نہیں، اور وہ دین ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل اور نیت کے نام سے ذکر فرمایا. عوام دنیا دار تو اس مرض میں مبتلا ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے کو دیندار کہتے ہیں یہ مرض ان میں بھی موجود ہے. جتنی دنیا داروں کی عزت اور قدر ان کے نزدیک ہے اس قدر دینداروں کی نہیں. مثلا ان کے پاس دنیا دار شان و شوکت والا آئے اور ایک ایسا دیندار آئے جو نہ شان و شوکت رکھتا ہو، نہ وہ پیر و بزرگ سمجھا جاتا ہو، نہ اس کے پاس مال ہو، نہ کوئی کمال اس کا مشہور ہو، مولوی کہلاتا ہو، بلکہ ضرورت کے لائق دین کا علم بغیر پڑھے لکھے حاصل کیا ہو، جیسا کہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کو بغیر لکھے پڑھے دین کا علم تھا، اور یہ شخص پرہیزگار اور نیک بخت بھی ہے، اور ظاہری حالت اس کی یہ ہے کہ صورت بھی اس کی اچھی نہ ہو، کپڑے بھی اس کے پھٹے ہوئے ہوں، اور حسب نسب بھی اچھا نہ ہو، بلکہ ایسی قوم میں سے ہو جو ادنا درجے کی سمجھی جاتی ہے. غرض ظاہری شان و شوکت کچھ نہ ہو، اور دوسرا شخص دنیا دار ہو، دین کا کوئی پہلو لیے ہوئے نہ ہو، نہ زاہد ہو، نہ پرہیزگار، نہ علم اور نسب میں بھی بڑھا چڑھا ہو، اور یہ دونوں آگے پیچھے انسائد کے پاس جائیں جن کو دین کا دعویٰ ہے، تو میں قسمیہ کہتا ہوں کہ اور کسی کو کیا کہوں، خود اپنے کو کہتا ہوں کہ جو قدر اور عزت نظر میں اس دنیا دار کی ہوگی اس دیندار کی نہ ہوگی. حق یہ ہے کہ ہم لوگوں کے نفسوں میں عام طور پر دنیا کی طرف رغبت ہے، ظاہری مرتبہ اور عزت اور مال ہی کو دیکھا جاتا ہے. بزرگوں کی تعظیم بھی اسی وقت کرتے ہیں جبکہ وہ ظاہری عزت اور مرتبہ رکھتے ہوں، اگرچہ وہ عزت دین ہی کی وجہ سے ہو. چنانچہ بزرگوں میں سے بھی اس بزرگ کی تعظیم کرتے ہیں جس کی چار آدمی تعظیم کرتے ہوئے دکھائی دیں، اس لیے کہ اس کی تعظیم اور خدمت کرنے میں کوئی عار نہیں. یہ نفس کا بڑا گہرا مکر ہے. ظاہر میں تو یہ تعظیم اور خدمت میں بڑی نیک بختی اور دینداری معلوم ہوتی ہے، لیکن نفس کا مکر اس میں یہ ہے کہ ہم بزرگ کی خدمت اور تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی نظر میں خود اپنے کو بڑائی حاصل ہوتی ہے. بس ہماری یہ تعظیم اپنی تعظیم کے لیے ہے، اسی واسطے اس خدمت اور تعظیم سے نفس خوش ہوتا ہے، کچھ ناگواری اس کو نہیں ہوتی. چنانچہ اگر اپنے دو شخص استاد ہوں، ایک مشہور اور دوسرا غیر مشہور، تو ہم اپنے کو مشہور استاد کا شاگرد ظاہر کرتے ہیں، غیر مشہور کا شاگرد اپنے کو بتلاتے ہوئے شرم آتی ہے. اسی واسطے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ریا اور دکھلاوا سب بیماریوں سے آخر میں دل میں نکلتا ہے، سب بیماریوں سے آخر میں دل سے نکلتا ہے. ہاں اگر دنیا دار کی یہ تعظیم دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ہو، یا اس کی دلجوئی اور خاطرداری کے لیے ہو، اور اس سے غریب کی حقارت بھی نہ ہو، بری نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی دینداری بس ظاہر میں ہی دینداری ہے، سچی دینداری ہمارے اندر بہت ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، یعنی شکر کرنے والے بندے بہت ہی کم ہیں. اکثر لوگ تو ظاہر پر نظر رکھتے ہیں ہی، حالانکہ یہ دنیا ہے، اور دنیا کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا خدا تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. حاصل یہ ہے کہ ظاہری عزت اور مرتبہ خواہ نسبت کی وجہ سے ہو یا مال کی وجہ سے ہو، علم کی وجہ سے دنیاوی عزت ہو، یہ سب دنیا ہے، اور اسی کو صورت اور مال کے نام سے ذکر فرمایا. حاصل یہ کہ ظاہری عزت اور مرتبہ خواہ نسب کی وجہ سے ہو یا مال کی وجہ سے ہو، علم کی وجہ سے دنیاوی عزت ہو، یہ سب دنیا ہے اور اسی کو صورت اور مال کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ اس پر نظر نہ کرنی چاہیے، اور دین جس کو عمل اور نیت فرمایا ہے اس پر نظر ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اگر دوسروں کی قدر کی جائے تو دنیا ہی کی وجہ سے ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر دوسروں کی قدر کی جائے تو دین ہی کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اور اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کو نیت اور عمل کے نام سے ذکر فرمایا ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دین کا مدار عمل پر ہے، کسی شریف شخص سے تعلق ہونے پر مدار نہیں، خواہ وہ شریف دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے۔ بہت لوگ آج کل اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم فلاں بزرگ کے مرید ہیں، ہم فلاں بزرگ کی اولاد ہیں، ہماری نجات ہو جائے گی، نیک کام کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے رد میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ گزر گئے، ان کے لیے ان کے کام ہیں، تمہارے لیے تمہارے کام ہیں، تم سے ان کے کاموں کی بابت پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ ہاں، بزرگوں سے تعلق ہونے سے برکت البتہ حاصل ہوتی ہے جبکہ اولاد یا مریدوں کے عقیدے اور کام اچھے ہوں، اور اگر ان کے پاس نیک کام نہ ہو اور نہ عقیدے صحیح ہوں تو محض برکت کیا کام آئے گی؟ چٹنی اور مربے کسی ہے اور نیک کاموں کی برکت کی مثال چٹنی اور مربے کسی ہے اور نیک کاموں کی مثال غذا کسی ہے جو کہ بدن کا جز بنتی ہے۔ مربے اور چٹنی وغیرہ سے ہضم میں مدد ضرور پہنچتی ہے، لیکن اس کے ساتھ غذا بھی تو ہونا چاہیے، اور اگر غذا نہ ہو، محض مربے اور چٹنی ہی مہمان کے سامنے رکھ دیں، روٹی وغیرہ کچھ نہ ہو، تو کیا اس سے کام چل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بس اسی طرح نبی یا ولی سے تعلق ہونے سے کاموں میں برکت ضرور ہوتی ہے، مگر بغیر نیک کاموں کے خالی برکت ہی برکت نجات کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے حضور مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی سے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ، اپنے کو آگ سے بچاؤ، میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اور یہ مطلب نہیں کہ نیک کاموں کے ہوتے ہوئے بھی میں درجے بلند ہونے کا سبب نہ ہوں گا یا شفاعت نہ کروں گا۔ بزرگوں کے ساتھ نسب کا تعلق ہونے کی وجہ سے درجہ بلند ہوتا ہے، خود قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم اس اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اولاد کے کام اس درجے کے نہ ہوں جیسے ان کے باپ دادا کرتے تھے، لیکن اگر اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہوگی تو ہم ان کو انہی درجے میں پہنچا دیں گے۔ تو اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا کہ بزرگوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے اولاد کو انہی کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اس کے لیے صرف اولاد میں ہونا ہی کافی ہے، بلکہ اس آیت میں ایمان کو خود شرط فرمایا ہے۔ آج کل کے پیروں نے اپنی دکان جمانے اور دنیا کے کمانے کے لیے اپنے مریدوں کے دلوں میں جمع رکھا ہے کہ تم کو نیک کام کی کچھ ضرورت نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں سب تمہارے لیے کافی ہے۔ افسوس، پیری مریدی کی غرض تو یہ تھی کہ نفس کی اصلاح ہو اور اس سے محنت لی جائے، کہ شاید خود اکیلے نیک کام کی توفیق نہ ہوتی تو پیر کے اثر سے یا اس کی تاکید سے توفیق ہو جائے تو نفس کی اصلاح ہو جائے گی، مگر اب لوگوں نے اس کو مخلوق کے سامنے بیکار بنا دینے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ایک ایسے ہی پیر کی حکایت ہے کہ وہ ایک گاؤں میں گئے اور ظاہر میں بہت کمزور ہو رہے تھے۔ مریدوں نے پوچھا کہ پیر جی، دبلے کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگے، ارے کمبختوں، میں تمہاری وجہ سے تو دبلا ہو رہا ہوں اور تم کو خبر بھی نہیں۔ ارے تمام کام تمہاری طرف سے مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں، تم نماز تو پڑھتے نہیں، تمہاری طرف سے نماز میں ہی پڑھتا ہوں، تم روزے تو رکھتے نہیں، روزے بھی میں ہی رکھتا ہوں، پھر سب سے بڑھ کر یہ مصیبت کے پل سے ہاتھ جو کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے باریک ہے، اس پر بھی چلتا ہوں۔ مرید بہت خوش ہوئے کہ واہ واہ، پھر ہی سب کام ہماری طرف سے کر لیتے ہیں۔ تو ایک مرید خوشی میں بولا کہ جا، میں نے تجھ کو فلاں کھیت دھان کا دے دیا۔ پیر صاحب بہت خوش ہوئے، مگر یہ بھی سوچا کہ اس نے زبان سے تو کھیت دے دیا، مگر میرا قبضہ تو اس پر نہیں ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف زبانی ہی لین دین ہو، مناسب یہ ہے کہ ابھی قبضہ کر لیں اور اس کو دیکھ بھی لیں۔ یہ سوچ کر مرید سے فرمایا کہ چودھری، میرے ساتھ چل کر کھیت دکھلا دے۔ وہ ساتھ ہو لیا اور پیر صاحب تشریف لے چلے۔ راستہ کھیتوں کے اندر کو تھا اور چاول کے کھیت میں پانی زیادہ تھا، مینڈ بھی تنگ تھی۔ مرید نے پیر کو آگے کیا، کیونکہ بٹیاں کا راستہ تنگ تھا اور پھسلن بھی بہت تھی، اس لیے ایک جگہ پیر صاحب پھسل پڑے تو مرید نے پیچھے سے ایک لات جڑی اور کہا کہ ارے تو پل صراط پر کیا چلتا ہوگا جو بال سے باریک ہے، اتنے چوڑے راستے پر تجھ سے نہ چلا گیا، تو جھوٹا ہے، جا ہم تجھ کو کھیت نہیں دیتے۔ غرض آج کل کے پیروں نے تمام آدمیوں کو خوب سمجھا دیا ہے کہ جو چاہو کرو سب بخشے جاؤ گے، اس حدیث سے یہ بےہودہ گمان رد ہوتا ہے۔ اسی واسطے بجائے اس کے کہ یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر دین پر ہے، یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر عمل اور نیت پر ہے، جس سے ظاہر ہو گیا کہ نجات کا دار و مدار اچھے عمل ہیں، اور ہر چند کے عمل میں نیت آ گئی تھی، لیکن نیت کو علیحدہ اس لیے بیان فرمایا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ خود عمل ہی اس وقت معتبر ہیں جبکہ نیت درست ہو۔ دوسرے اس لیے بھی نیت کا علیحدہ بیان فرما دیا کہ ان دو لفظوں سے دو جماعتوں کی اصلاح منظور ہے۔ لفظ اعمال تو اکثر عوام کی اصلاح کے لیے، کیونکہ عوام کو رات دن دنیا کے دھندوں میں لگے رہنے سے نیک کاموں کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، لیکن وہ دل کی بیماریوں سے پاک ہیں، چنانچہ بدنیتی یعنی دکھلاوا وغیرہ سے اس لیے پاک صاف ہیں کہ ان کو کوئی بزرگ سمجھتا ہی نہیں، اسی لیے وہ اس کا قصد بھی نہیں کرتے، اور نیت کے لفظ سے اکثر خاص لوگوں کی اصلاح فرمائی ہے جو کہ دیندار کہلاتے ہیں، جو تمام فرائض اور واجبات کے تو پابند ہیں لیکن خلوص یعنی اخلاص سے خالی ہیں، دکھلاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کی یہ دینداری صرف صورت ہی کی دینداری ہے، دین ان کو اصل میں حاصل نہیں۔ ایسے لوگوں میں اکثر دکھلاوے کا مرض ہوتا ہے، تو ان کو لفظ نیت سے خلوص کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ اللہ تم کرتے ہو، اگرچہ نفے سے خالی نہیں ہے، اور بنسبت اس شخص کے کہ جو کچھ بھی نہ کرے، یہ شخص پھر بھی ہزار درجے بڑھ کر ہے، مگر جو اصل مقصود ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، وہ جب ہی حاصل ہوگی جبکہ اخلاص بھی ہو، یعنی خالص اللہ کے لیے سب کام کیے جائیں، دکھلاوا وغیرہ اس میں شامل نہ ہو۔ اور ان دو شخصوں کے جن میں سے ایک نیک کام کرتا ہے مگر اخلاص نہیں، اور دوسرا سرے سے نیک کام کرتا ہی نہیں، ایسے مثال ہے کہ دو شخص کسی بادشاہ کے یہاں گئے، ایک تو ہدیہ لے کر گیا اگرچہ وہ ہدیہ بادشاہ کے لائق نہ ہو، اور دوسرا بغیر ہدیہ کے گیا، تو اس ہدیہ لے جانے والے کی یہ شکایت تو نہ ہوگی کہ ہدیہ کیوں نہ لایا، جیسا کہ دوسرے سے یہ شکایت ہوگی اور اس اعتبار سے کہ اس سے غنیمت ہے، مگر یہ شکایت ضرور ہوگی تمہارا ہدیہ ہمارے لائق نہیں، اور ہدیہ سے مقصود رضا مندی ہے، اگر وہ حاصل نہ ہوگی تو ہدیہ کا ہونا نہ ہونا یکساں ہے۔ اسی طرح عبادت سے مقصود حق تعالیٰ کا راضی کرنا ہے، پس جس عبادت میں نیت درست نہ ہو تو ایسی عبادت کا بھی ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون فی آخر الزمان اقوام اخوان العلانیت اعداء السریرہ فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف یکون ذلك قال ذلك برغبت بعضهم الى بعض ورہبت بعضهم من بعض۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں چند قومیں ایسی پیدا ہوں گی جو ظاہر میں دوست ہوں گی لیکن باطن میں دشمن۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس طرح ہوگا کہ ان میں سے بعض بعض سے غرض اور لالچ رکھیں گے اور بعض بعض سے خوفزدہ ہوں گے۔ تشریح نے ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی اغراض دین دنیاویہ کے سبب وہ لوگ دوستی رکھیں گے، جب غرض نہ ہوگی تو بیگانہ ہوں گے، اجنبی ہوں گے، اور غرض متوقع نہ پوری ہونے سے دشمن ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ کہ ان کی محبت اللہ کے لیے نہ ہوگی، ان کا بغض اللہ کے لیے نہ ہوگا، بس اس زمانے میں نہ مخلوق کی محبت کا اعتبار ہوگا نہ مخلوق کی عداوت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ ان کی محبت اور عداوت کا تعلق اغراض فاسدہ اور مقاصد کاسدہ سے ہوگا۔
اللہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ طریقہ تمہارا مجلس میں بیٹھنے کا ٹھیک نہیں، ٹانگیں سمیٹ کے بیٹھو، یا تو مربع بیٹھو یا دو زانوں بیٹھو۔ آپ کے بیٹے سے کہہ رہا ہوں، ٹانگ کو ٹھیک طریقے سے رکھو، پھیلا کر نہ رکھو، مجلس میں ٹانگ پھیلا کر بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ تکلیف ہے کیا ٹانگ میں کوئی ہے؟ اچھا پھر ٹھیک۔ باتیں مت کرو، باتوں کی آواز کیوں آ رہی؟ ارے چپ ہی نہیں ہوتے، کون بول رہا ہے؟ نکالو اس کو باہر۔ اللہ، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں موت اور اس کے بعد کی سنتوں کا بیان۔ ارے بھائی کیوں چپ نہیں ہوتے ہو؟ جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں۔ جو بچہ باتیں کرے اور جو بچہ خاموش ہے، خاموش والا بچہ اس کے پاس سے اٹھ جائے تاکہ بدگمانی نہ ہو کہ یہ بات کر رہا ہے۔ ایسے بیوقوف بچے کے پاس سے ہٹ جانا چاہیے، جس کو بار بار کہنے سے بھی وہ خاموش نہیں ہوتا، اس کے پاس سے ہٹ جانا چاہیے۔ دین کی بات ہو رہی ہے اور باتیں کر رہے ہیں اور مجھے اور سب کو خلل آ رہا ہے کہ معلوم نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔ جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں، یعنی کلمہ پڑھنے لگیں، پڑھائیں نہیں بلکہ خود پڑھنے لگیں، اس سے اس کو ترغیب اور تلقین ہو جائے گی۔ جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دے۔ اس دعا کا اہتمام اور دعاؤں میں بھی رکھنا چاہیے، نماز کے بعد بھی پڑھ لے جب موقع ہو، اور عادت رہے گی تو انشاءاللہ اپنے وقت میں یاد بھی آ جائے گی۔ ویسے بھی جو بہترین دعا ہے، صرف موت ہی کے لیے نہیں ہے دعا بلکہ یہ بہترین دعا ہے۔ جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا بھی ایسی ہے کہ ضروری نہیں کہ موت ہی کے وقت مانگے، اور عام دعاؤں کے اندر بھی اس کو شامل رکھنا چاہیے، اور اس کا یہ فائدہ بھی انشاءاللہ ہوگا کہ وقت پہ یاد بھی آ جائے گی۔ جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ ترجمہ، اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور تربیت سے متعلق ایک نئی فصل ہے۔ آپ زمانہ حمل میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کی وفات ہو گئی، صرف دو مہینے گزرے تھے کہ عبداللہ شام کو قافلہ قریش کے ساتھ تجارت ہو گئے تھے۔ وہاں سے واپس ہوتے ہوئے مدینہ میں اپنے ماموں کے پاس بیمار ہو کر ٹھہر گئے تھے، وہاں ہی وفات پائی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمنہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ میں اپنے اقارب سے ملنے گئی تھیں،
مکہ کو واپس آتے ہوئے درمیان مکہ و مدینہ کے موضع ابوا میں انہوں نے وفات پائی اور اس وقت ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ جب آپ 8 برس کے ہوئے حضرت عبد المطلب کی بھی وفات ہوئی اور انہوں نے ابو طالب کو آپ کی نسبت وصیت کی تھی، چنانچہ پھر آپ ان کی کفالت میں رہے یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا اور 7 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ پھر چند روز تک صہیبہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی تھی اور ان کے اسلام میں اختلاف ہے، اور آپ ہی کے ساتھ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا، اور اس وقت ان کا بیٹا مسروح دودھ پیتا تھا۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے پلایا اور اس دودھ کے شریک بھائی بہنوں کے نام اور اسلام کی نسبت 8ویں فصل کی 4 روایت کے ذیل میں کچھ مضمون مذکور ہوا ہے، اور انہی حلیمہ نے آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔ یہ عام فتح میں مسلمان ہوئے اور بہت پکے مسلمان ہوئے، اور اس زمانے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنی سعد میں کسی عورت کا دودھ پیتے تھے تو اس عورت نے بھی ایک روز آپ کو دودھ پلا دیا۔ جب آپ حلیمہ کے پاس تھے تو حضرت حمزہ دو عورتوں کے دودھ کی وجہ سے آپ کے رضائی بھائی ہیں، ایک صہیبہ کے دودھ سے، دوسرے سعدیہ کے دودھ سے، اور جن کے آغوش میں آپ رہے وہ یہ ہیں: آپ کی والدہ اور صہیبہ اور حلیمہ اور شیمہ آپ کی رضائی بہن، اور ام ایمن حبشیہ جن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھیں، اور آپ نے ان کا نکاح حضرت زید سے کیا تھا جس سے اسامہ پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی حبیبنا وسیدنا ومولانا محمد النبی الامی الذی تنحل به العقد وتنفرج به الکرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا كريم. إلى العالمين ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، اللہ گناہوں سے بیزاری اور نفرت پیدا فرما دے، اللہ گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے، گھن پیدا فرما دے، ظاہری گناہ سے بھی باطنی گناہ سے بھی. اللہ ظاہر تو ہم سنبھال لیتے ہیں لیکن باطن ہمارے سڑے ہوئے ہیں، ظلمت کا دے بنے ہوئے ہیں، غیبتوں سے، بدگمانیوں سے، حسد سے، تکبر سے، عجب سے. اے اللہ برا حال ہے میرے، اللہ کرم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما دے، باطن کو بھی پاک فرما دے، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما دے. اللہ بڑے گناہوں سے بھی پاک کر دے، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک کر دے، 100% اپنا مطیع اور فرما بردار ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے بنا دے. اللہ بال بال کو مطیع اور فرما بردار بنا دے. اللہ ہم سب کو اپنا غلام بنا لے. اے اللہ بندگی عطا فرما دے. اے اللہ بندگی کی توفیق عطا فرما دے. تسلیم و رضا عطا فرما دے، اخلاص نیت عطا فرما دے، اے اللہ خلوص عطا فرما دے، محبت عطا فرما دے، معرفت عطا فرما دے، ایثار و قربانی عطا فرما دے، اے اللہ صدق اللسان بنا دے، اے اللہ امین القلب امین العین بنا دے، صدق اللسان بنا دے، اے اللہ ظاہر و باطن کو پاک فرما دے، تزکیہ کامل فرما دے، اخلاق حمیدہ سے نواز دے، اخلاق رذیلہ سے بالکل لیا پاک فرما دے، ہر مسلمان کو عطا فرما دے، اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرما دے، ہر گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، رجوع نصیب فرما، اے اللہ ہر گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، پوری امت کو توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ملک سے بد امنی کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ رشوت اور سود کا خاتمہ فرما دے، سود اور رشوت سے بالکل پاک فرما دے، اے اللہ ظلم سے پاک فرما دے، بدکاریوں سے فحاشی سے پاک فرما دے، شراب خوری سے اور شراب خانوں سے پاک فرما دے، اے اللہ جھوٹ سے پاک فرما دے، اے اللہ دیانت داری امانت داری عطا فرما، اے اللہ دیانت امانت عطا فرما، اے اللہ دیانت امانت عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اپنے کو اچھا سمجھنے سے، اپنے کو بڑا سمجھنے سے، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے بھی پناہ عطا فرما دے، اور اللہ ہر مسلمان کو پناہ عطا فرما دے، اے اللہ ہم کو ہماری نظروں میں حقیر کر دے، اللہم اجعلنا صبورم وجعلنا شکورم وجعلنا فی اعیننا صغیرم وفی اعین الناس کبیرا، الیک ربی فحببنا وفی نفس وفی انفسنا لک فضللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیء الاخلاق فجنبنا، الہ العالمین پوری امت کو توفیق توبہ عطا فرما دے، اللہ پوری امت مسلمہ کو متحد فرما دے، شریعت اور سنت پر متحد فرما دے، اے اللہ شریعت اور سنت پر پوری امت مسلمہ کو متحد فرما دے، اے اللہ طریق بزرگاں پر متحد فرما دے، اللہ طریق بزرگاں پر متحد فرما دے، اللہ طریق بزرگاں نصیب فرما دے، صراط الذین انعمت علیہم نصیب فرما دے، اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہم سب کو عطا فرما، متحد فرما، متفق فرما، اے اللہ ہم اسلام کو قوت اور غلبہ اور شوکت عطا فرما، اے اللہ معاملات کی صفائی ہم کو نصیب فرما، معاشرت نصیب فرما، نیک معاشرت نصیب فرما، آداب معاشرت نصیب فرما، آداب زندگی عطا فرما، آداب بندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں مظلوم ہیں، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، اے اللہ ہماری آنکھیں کھول دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، اگر آج ہم نے توبہ نہ کی تو کل کو یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے، کیا معلوم ہم کو پتے کھانے پڑ جائیں، کیا معلوم ہم کو پٹنا پڑ جائے، اے اللہ اعمال تو ہمارے ایسے ہی ہیں، اے اللہ آپ مغفرت فرما دیجئے، بخش دیجئے، معاف فرما دیجئے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اللہ ہمارے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائیے، اللہ بھوک سے نجات دیجئے، تکلیف سے نجات دیجئے، اے اللہ دشمنوں کے تسلط سے نجات دے دیجئے، اللہ ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی کو اللہ آزاد کرا دیجئے، اے اللہ مسلمانوں کا اس پر تسلط اور حکومت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے قبلہ اول کو آزاد کرا دیجئے، غاصبین سے یہودیین سے آزاد کرا دیجئے، اللہ ہم کو اس کے لیے اللہ جو کچھ بھی آپ نے استطاعت عطا فرمائی ہے اللہ اس کو استعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے، دعاؤں سے مال سے ہر طرح سے اپنے بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اللہ دشمنوں کا منہ کالا کر دیجئے، اے اللہ ان کو شکست و ریخت سے دوچار کر دیجئے، اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دیجئے، ان کی طاقت کو اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیجئے، ان کو انتہائی ذلیل و خوار کر دیجئے، ذلتناک عذاب سے دردناک عذاب سے دوچار کر دیجئے، انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، الہ العالمین میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے درجات بہت بہت بلند فرما، اے اللہ رضا شیخ میں ممتاز کر دے، حب شیخ میں ممتاز کر دے، اتباع شیخ میں ممتاز کر دے، اے اللہ اے اللہ ما محبت میں ممتاز کر دے، فدائیت میں ممتاز کر دے، خدمت میں ممتاز کر دے، اطاعت میں ممتاز کر دے. اے اللہ سب سے زیادہ دین عطا فرما دے، اے اللہ سب سے زیادہ قرب عطا فرما دے. اے العالمین پیارے شیخ کے قلب مبارک میں بھی ہماری محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیجئے، ہم سے انتہائی خوش کر دیجئے، انتہائی راضی کر دیجئے، اپنے شیخ کی اطاعت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ایک ایک ارشاد کی اطاعت جی جان سے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہ فنا فی الشیخ کر دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے ان کے تمام مقاصد حسنہ میں ان کو بامراد فرما دے، جنہوں نے فرمائش نہیں کی نہ کر سکے تمنا رکھتے ہیں، تمنا نہیں بھی رکھتے، اے اللہ سب کے سب کو مقاصد حسنہ میں بامراد فرما دے. اللہم ارحمنا وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر لنا واغفر لامت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم اهدنا واهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عافنا وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اصلح لنا واصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عنا وفرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.
بندہ میں نہیں کوئی باہر نہیں جانا، بہت تم لوگوں نے تو اشارہ کر دیا.